أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يكره من هو الجمود ولا يقضيه الإيطاء والجود. إذ كل مؤتن منتقص سواه وكل مانع مسموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم. ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز إليه الانتقال. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في اللوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والهجة الثانية الشر والأدب المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات محمد على محمد. میرا اندازہ ہے کل ایک چیز میں بہت خوشی تھی کہ بچے بڑوں سے زیادہ تھے، آج بھی بچے زیادہ ہیں. تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس پڑھنے والے کے مخاطبین صرف بڑے ہوتے ہیں، صرف وہ بڑوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے، بچے بڑے حوصلے سے بڑے صبر سے مجلس کو سنتے ہیں. لیکن کل جب میں گھر گئی تو میں نے سوچا کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب بڑوں کے لیے مجلس پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو بچے خاموشی سے سنتے ہیں، اور اگر میں صرف بچوں کے لیے ایک دن مجلس پڑھوں سیٹرڈے اور سنڈے کو، یا ان دنوں جن دنوں بچے زیادہ آئیں، مائیں کم آئیں یا مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، تو شاید بڑوں کی طرف سے رسپانس ایسا ہوتا ہے کہ جمائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے مومنات سے کہا کہ 20 منٹ پہلے میں بچوں کے لیے مجلس پڑھوں گی، اور اس کے بعد خیر ہمارے یہاں جو کیٹیگریز ہیں نا، وہ بچوں کی جو مجلس ہوتی ہے وہ مخصوص ہوتی ہے، اس میں ایک بچی ہوتی ہے ذاکرہ کے عنوان سے، وہ چھوٹی سی مجلس پڑھتی ہے، تھوڑے سے فضائل تھوڑے سے مسائل اور مجلس تمام ہو جاتی ہے. لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کے لیے مجلس پڑھی جا رہی ہے تو مائیں اپنی بیزاریت کا اظہار کرتی ہیں. حالانکہ اصولاً تو ہونا یوں چاہیے کہ جب بڑوں کے لیے پڑھی جائیں تو بچوں کی سمجھ سے والا تر ہوتی ہے وہ مجلس، اس لیے کہ اوبویسلی سینس کی بات ہے کہ جب آپ کہیں بڑے پیمانے کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ ہماری مجلس میں خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں آج پہلے 10 منٹ مخصوص صرف اور صرف بچوں کے لیے ایک واقعہ کربلا ہی سے ایک عبرت بیان کروں گی، لیکن میری ماں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اتنے بھی حوصلے سے سنیں جس حوصلے سے بچے آپ کی مجلس کو سنتے ہیں. اور اگر ہو سکے، یعنی حسنین علیہ السلام کے بچپن کا ایک معروف ترین واقعہ آپ نے فضائل کے حوالے سے یقیناً سنا ہوگا اہل ممبر سے، کہ جناب سیدہ ہمیشہ ہر روز مسجد النبی میں اپنے بابا کو خطبہ سننے کے لیے نہیں جاتی تھی. شہزادی زندگی میں گنے چنے موقعوں پر مسجد النبی میں سے میں رہی ہیں، اور ان گنے چنے موقعوں میں سے ایک موقع وہ تھا جب شہزادی کو فدق کا تقاضا کرنا تھا، ورنہ باوجود اس کے صحنے مسجد النبی میں شہزادی کے گھر سے ایک دروازہ کھلتا تھا، اس کے باوجود شہزادی کونین کی روش یہ نہیں تھی کہ وہ جائیں اور مسجد میں جا کر رسول خدا کی تقریر کو یا ان کے خطبے کو سنیں. لیکن شہزادی نے اس کا بہترین انتظام کیا تھا کہ جب حسنین علیہ السلام مسجد سے آتے تھے تو دونوں بچوں سے کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ آج جانا نے خطبے میں کیا پڑھا. تو امام حسن چونکہ ان 5 افراد میں سے ایک تھے جو کاملاً شبیہ رسول تھے، یعنی سر سے لے کر پیر تک شباہت سننے پیغمبر اکرم کی، تو جب امام حسن مشتبہ نانا کا خطبہ سناتے تھے تو ان کی باڈی لینگویج بھی رسول خدا جیسی ہوتی تھی، یعنی ہاتھ ہلانے کا انداز، مسکرانے کا انداز، بیچ میں آواز کو اونچا کرنے کا انداز، آواز کو ہلکا کرنے کا انداز. تو ایک دن شہزادی نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی، آپ نے نہیں دیکھا کتنا خوبصورت لگتا ہے میرا یہ بڑا بیٹا جب یہ اپنے نانا کے انداز میں ان کا خطبہ مجھے سناتا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا میں بھی چاہتا ہوں یہ منظر دیکھوں، کیونکہ مولا تو مسجد میں ہمیشہ موجود ہوتے تھے. اب روایت نے کہیں کوئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ پلر تھا، دروازہ تھا، کھڑکی تھی، کسی چیز کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے امیر المومنین. امام حسن مصطفیٰ مسجد سے داخل ہوئے، شہزادی نے ایز یوزول جو ان کی ایک روٹین تھی، جو روش تھی، امام حسن مصطفیٰ سے کہا بتاؤ مجھے بابا نے، اخبرنی، مجھے خبر دو میرے بابا نے مسجد النبی میں کیا بیان کیا ہے. امام حسن مصطفیٰ نے خطبے کے کچھ 2 یا 3 جملے دہرائے ہوں گے، اور اس کے بعد کہا یا اما، اے والدہ گرامی یا اما، ان سیدنا تجرانی، مجھے محسوس ہوتا ہے میرے آقا اور سردار مجھ سے بڑھ کر، مجھ سے با افضل، مجھ سے زیادہ کرامت رکھنے والی شخصیت یہاں موجود ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے میری زبان کے اندر ایک لکنت ہے اور میری زبان کے اندر ایک ہچکچاہٹ ہے، اور اس سید کا وجود مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں روز کی روٹین کے مطابق آپ کو نانا کا خطبہ سناؤں. یہ جملہ سنا تو میرے مومنین اور سے سامنے آ گئے اور امام حسن مصطفیٰ کو گود میں لیا اور ایک پدرانہ شفقت کے تحت محبت کی. اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو آپ گھر جا کے بچوں سے سن سکتی ہیں. بچے حقیقتاً، میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ایک دفعہ ایک علماء کی محفل تھی، ایک عالم دین جو بہت ہی پائے کی ممبری ہیں اور بڑی اچھی ورزش پڑھنے والے، کہنے لگے، کس نے پوچھا آپ کس طرح سے اس مقام تک پہنچے؟ کہا بچپن سے باپ کے ساتھ مجلسوں میں جایا کرتا تھا، گھر آ کر کبھی کسی مولانا کی نقل اتاری، کبھی کسی مولانا کی، اور اب میرا یہ حال ہے کہ میں شاید ان سے بہتر ورزش پڑھنے والا ہو گیا ہوں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سبب بنتی ہیں کہ اگر آپ گھر جا کر بچوں سے پوچھیں گی، لابھ حالا ان کے ذہن میں ہوگا ماں نے پوچھ لیں، ورنہ تو کبھی الحمدللہ خدا کا بہت احسان ہے مجھے یہاں بچے کھاتے پیتے میں نظر نہیں آتے. ورنہ بعض مجلسوں میں تو بچوں کے ہاتھ میں ایک پوٹلا ہوتا ہے، کھائے چلے جا رہے ہیں، گویا وہ گھر سے ارادہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے مجلس میں جا کے جتنا چرنا ہے نہ اس سے پہلے کھانا ہے نہ اس کے بعد کھانا ہے. تو ایک اچھا رویہ رہے گا ماؤں کے لیے کہ بچے کنسنٹریٹ ہو کر مجلسوں کو سنیں گے. اور واقعی خدا کا کتنا بڑا انعام ہے یہ مجلسیں، یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک اللہ کی خاص بلیسنگ ہے کہ مجلس میں کوئی چیز سنتے ہیں اور لامحالہ کبھی نہ کبھی زبان پر بھی آتی ہے اور کبھی نہ کبھی ان کی عمل سے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ظاہر ہو جاتی ہیں. کہ جس طرح سے میڈیا، مولانا غلام رضا روحانی کا نام لے کر کوٹ کروں ایک چیز کو، میں نے ان کے حوالے سے یہ بات سنی، لائیو ان سے نہیں سنی، کہا کہ میں نے غسل خانے کے حوالے سے سنا کہ ایک میت پڑی ہوئی تھی، تو کسی بچے نے کہا اب اس کو آگ کب لگائی جائے گی. یعنی میڈیا نے تو اپنے بچوں پر اپنا، ہمارے بچوں کو اپنا اثر دکھا دیا. اور آج بھی دوپہر میں غسل خانے میں ایک جوان سال میت موجود تھی، میں غسل خانے کی مجلس پڑھ کے نکلی تو کافور کی خوشبو نے اس طرح سے گھیرا ہوا تھا ممبر کے پچھلے حصے کو، اور یقین کریں کہ میں نے اس مومنہ کے چہرے کو قریب سے جا کر دیکھا تو میں نے سوچا اس مومنہ نے کل رات شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج کی رات اس کی قبر کی پہلی رات ہے. لیکن موت ایک لمحے کی فرصت نہیں دیتی، ایک لمحے کی. ہماری عزیز دوست جو بہت زیادہ غسل و کفن سے انوالو ہے، کہتی ہے اکثر میت کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا ملک الموت وہ ہے جو یوں کرنے کی بھی مہلت نہیں دیتا. یعنی اسے اندازہ بھی نہیں تھا، ابھی نو بیاہتا ہے، شادی کو شاید سال بھی نہیں ہوا جس طرح سے مجھے انفارمیشن دی گئی، اور بہرحال اس کنڈیشن میں تھی، بالکل جوان، یعنی شاید 18-19 سال یا 20 سال کے لگ بھگ کا سن تھا. اور جس طرح سے وہ لٹائی ہوئی تھی اور جس طرح سے ان کا چہرہ کھول کے اکڑوا نے مجھے اس کا چہرہ دکھایا، تو میں نے سوچا انسان سوچے رات کو صرف گئی ہے ڈاکٹر کے پاس اور اس وقت وہ غسل خانے میں موجود ہے اور شاید تھوڑی دیر بعد نماز مغربین کے بعد ان کی تشییع جنازہ ہے، تدفین کے لیے لے جایا جائے گا. شہزادی کونین تشییع جنازہ اور تدفین کے حوالے سے کیا کہتی؟ وہ 7 معروف ترین وصیتیں شہزادی نے امیر المومنین کو، ہم نے تو 3 وصیتیں بہت زیادہ دہرائے، دفنی باللیل، کفنی باللیل، غسلنی باللیل، وحتنی باللیل. کیا لی مجھے رات کی تاریخی میں غسل و کفن دیجیے، رات کی تاریخی میں مجھے خلوص کیجیے گا، رات کی تاریخی میں مجھے جا کر دفن کر دیجیے گا. لیکن ان 7 وصایا کے بعد آخری وصیت شہزادی کی یہ تھی، یا علی میں شب اول قبر کے عذاب سے ڈرتی ہوں، ایسا نہ ہو آپ مجھے دفن کر کے گھر پلٹ آئے اور بچوں میں اور غم میں اس قدر بدغم ہو جائیں کہ آپ مجھے بلا دیں. یا علی جتنی دیر ممکن ہو پہلی رات میری قبر پر بیٹھے رہیے گا اور جتنا ممکن ہو قرآن پڑھیے گا. یعنی شہزادی شاید ہمارے لیے قبلہ چھوڑی ہے، سامنے امیر المومنین ہے، یعنی دنیا کا ایک ایسا شوہر جس سے ایک لمحے کے لیے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی اس مرحوم اور اس بہترین زوجہ کے حق میں کوتاہی کرے گا. لیکن شہزادی بتا رہی ہے کہ دیکھو میاں بیوی کا رشتہ صرف اس دنیا کا رشتہ نہیں ہے، ہمیں اس دنیا سے اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اور امیر المومنین نے بھی وعدہ وفا کیا، گھر آئے ہیں، بچوں کو دلاسا دیا ہے، تسلی دی ہے، گھر میں فضا ہے، ام ایمن ہے، اسماء بنت یزید انصاری ہے اور باقی اقربا ہے، جو قریبی افراد ہے، جو 5-6 افراد ہو گئے، بھائی یمانی، ابن عباس وغیرہ، جنہوں نے تدفین میں شرکت کی، غسل و کفن میں، تشییع جنازہ میں جو شریک تھے. اس کے بعد امیر المومنین واپس پلٹے ہیں، قبریں شہزادی کونین پر پہنچے ہیں، اپنی انگلیوں کو قبر کی تازہ نرم کیڑی مٹی کے اندر گاڑ دیا، اور اس سے پہلے کہ تلاوت قرآن کرتے قبر رسول کا رخ کیا اور ایک مفصل مرثیہ پڑا ہے. میں آج اس مرثیے کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں صرف ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگارا تجھے شہزادی کی اول قبر کا، اس پہلی رات کا واسطہ، جس کی تنہائی، جس کی وحشت، جس کی تاریکی، جس کی گھٹن سے شہزادی کون ہے امیر المومنین کو وصیت کر رہے ہیں. پروردگار اس مومنہ کی اول قبر کی وحشت کو آسان قرار دے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہمارے مرحومین، یعنی آج اول سال تھا، بہت سارے یقیناً صدقہ نکالا ہوگا، غسل کیا ہوگا، اول سال کی نماز پڑھی ہوگی، دعا کی ہوگی، یا بعض کا یہ مصروفیات ہماری محرم کی پہلی کی نظر ہو جاتی ہیں، لیکن اول سال کا صدقہ دینے میں مرحومین کو انسان اگر شدت سے یاد ہوگی. روایتیں کہتی ہیں، حتیٰ وہ بات آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، برزخ کا سفر نامہ آ گئے نجف یہ قجانی نے اس طرح کی بہت ساری سیاحتیں، غرب اور سیاحتیں شخص کے نام سے کتابیں لکھی ہیں. کہتے ہیں مرحومین کے ارواح کبوتر کی صورت میں یا کسی پرندے کی صورت میں اپنے گھر کی منڈیروں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ کون ان میں سے ایسا ہے جو پہلے ہمارے نام ایک چھوٹا سا. حتیٰ روایتیں کہتی ہیں کہ بعض اوقات مرحومین نے آ کے اپنی اولادوں سے کہا، نہیں قرآن خوانی کروا سکتے، نہ کرواؤ، نہیں ہمارے لیے بڑے بڑے کام کر سکتے، نہ کرواؤ. اگر تم صحرا میں کھانا کھاتے ہو، دسترخوان جھاڑتے ہو، صحرائی جانور آتے ہیں نا، اس چھوٹے چھوٹے ذرات کو، یا کہیں سمندر کے کنارے کھانا کھا کر بچے کچے ذرات کو سمندر کی مچھلیوں کی نظر کر دیتے ہو، اس عمل کا ثواب ہمارے نام کر دیا کرو، ہم اتنے محتاج ہیں اس دنیا میں. اور کون سا عمل بہترین؟ سید الشہداء کی ذکر سے. یعنی میں آج صبح کرامات حسینیہ میں ایک جملہ پڑھی تھی ایک عالم دین کا، کہتے ہیں کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ہم جب جوان تھے تو ہمارے سرکل تھا، دوستوں کا، آپ نے دیکھا ہوگا، بیٹھتے ہیں، اماؤں سے کہتے ہیں ہم کمبائن اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، سمجھ سناتے ہیں، ایک دوسرے کو لطیفے سناتے ہیں. تو ہم جوانی میں ہم دوستوں کا گروہ تھا، ہم ہر ویکینڈ پر دوست جمع ہو جایا کرتے تھے، ایک دوست کے گھر پوری رات اللہ گلا کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن اچھی باتیں کرتے تھے. یعنی ہماری طرح یہ نہیں ناؤز بلا پٹھانوں کے لطیفے اور سرداروں کے لطیفے اور بےحدا ایسا میسج تھا. لیکن ہمارے سرکل میں ایک لڑکا تھا، ایک اچھا نوجوان تھا، متدین، دیندار، مومن. اچھا، اس کا باپ اتنا عاشق تھا امام حسین کا کہ وہ کہتا تھا میری صرف ایک شرط ہے، اگر تم لوگوں کو سارے لڑکوں کو میرے گھر رکنا ہے. تو لڑکے کہہ رہے تھے آپ کی کیا شرط تھا وہاں کے گھر، اور کیا کھلاتا پلاتا تھا، اچھے طریقے سے انٹرٹین کرتا تھا، کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ جب بھی تم لوگ جمع ہوں گے پہلے تھوڑی دیر سید الشہداء کا تذکرہ ہوگا. کہا ہم لوگ بھی جوانی کا غرور تھا، ہم لوگ سوچتے تھے کیا فرق پڑتا ہے، دس منٹ چلو ہم مزے سن لیں گے، لیکن اس کے بعد جب صاحب خانہ ہمیں اچھا کھلائے گا پلائے گا، ہمارے آرام کا خیال رکھے گا، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں کہ جوانی کے یہاں سے تہران کی بات کرتے ہیں، کہا کہ ایک زمانہ ایسا کہ میں علم دین کی لائن میں چلا گیا، کوئی انجینئرنگ کی لائن میں، کوئی ڈاکٹری کی لائن میں، ہر شخص اپنی اپنی لائن میں چلا گیا. کچھ سال بعد مجھے پتا چلا کہ ہمارے اس دوست کے والد کا انتقال ہو گیا، جو اتنا آزادار، اتنا سید الشہداء کا چاہنے والا اور عجیب سی کیفیت تھی. کہا میں جیسے ہی مجھے خبر ملی میں اس کے جنازے تک پہنچا، اور جنازے کے بعد ایک دو دن بعد میں نے رات میں ان کی روح سے خواب میں ان کی روح کو خواب میں دیکھا، اور جیسے ہی میں ان کی روح کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان کی انگوٹھی سے بابا کو، اس انگلی کو دبایا اور کہا کہ جیسے انسان تھوڑا بے تکلف ہوتا ہے دوستوں کے والدین سے، کہا آغا آپ بتائیں آپ پر کیا گزری برزخ میں، آپ تو امام حسین کے ایسے عاشق تھے، اٹھتے بیٹھتے آپ کو صرف امام حسین یاد آتے تھے. کہا اس سے زیادہ کہ دنیا میں حسین کے نام کی شہرت ہو اور بخشش ہو. یعنی آپ دیکھیے، میں نے ایک دفعہ منتظر سحر میگزین سے ریفرنس کوٹ کیا تھا، پہلی محرم سے دوسری پہلی محرم تک 400,000 مجلسیں چہرے کراچی میں، 400,000 مجلسیں. اگر آپ ایک مجلس کا بجٹ صرف 1,000 روپیہ لگائیں، 1,000 روپیہ نہیں ہوتا، 1,000 روپے سے ہمیشہ کراس کر جاتی ہیں مجلسیں، تو آپ سوچے حسین کے نام پر ملینز، نہیں بلینز کے حساب سے صرف پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس شہر کراچی میں، ڈیکوریشن پر، مائک سسٹم پر، نظر و نیاز پر، مچیا خان، ذاکرائیں، یہ وہ، مینجمنٹ، لائٹ کے بل، یہ سب کرتے کرتے بلینز سے بات چلی جاتی ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں اس سے زیادہ کہ دنیا میں حسین کے نام پر بخشش ہو، اس سے زیادہ کہ دنیا میں حسین مشہور ہو، برزخ تو سلطنت ہے حسین ابن علی کی، تم نہیں جانتے. یعنی انسان سوچے، میں کبھی کبھی سوچی ہوں، مجھے ایک پچھلے سال میں ایک مولانا کی مجلس سنی تھی، کہا اصل گہما گہمی کا زمانہ ہے ایام عزا. آپ نے بات رومی ناتھ کے منہ سے سنا ہوگا، دن میں ویسے کوئی طاقت ہمیں دوسری تیسری دفعہ گھر سے نہیں نکال سکتی، ہمارے میں سے ہر شخص زبان پر ایک ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے نکلیں گے، نہیں دوسری دفعہ نکلنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت معذرت، انشاءاللہ اگلی دفعہ پہنچوں گی. لیکن امام حسین کے نام پر تیسری چوتھی دفعہ بھی نکلتا ہے انسان. کمال تو یہ ہے کہ ہم کتنی جسمانی محنت بعد کا پین کلر کھا کے چلتا ہے انسان، دوپہر میں سونے کا جیسا نہیں، سوئے نہیں، مجلس میں کیسے پہنچیں گے، سارے کاموں کو آپ کو مینیج کرنا ہے. لیکن جب یہ سب امام حسین کی خاطر کر دیا، آخر میں ایسا تو نہیں، میں نے ایک روایت پڑھی تھی ایک نوٹس میں مدرسے کے، کہا کہ جب کوئی نوجوان اپنے چہرے پر ریزر پھیرتا ہے اپنے آپ کو کلین شیو کرنے کے لیے، تو کہا جیسے جیسے بال گرتے ہیں ویسے ویسے اسے ویسے ہی گناہ ملتے ہیں اس شخص کی مانے جس نے وجود نازنین نے سید الشہداء کی نسبت تیر باران کیا. کتنا معمولی سا جملہ لگتا ہے, یعنی امام حسین کا دل دکھاتا ہے وہ شخص جو رات کو امام حسین کی شب داری میں ہے, امام حسین کے ماتمیوں میں سے ہے, امام حسین کے خاطر زنجیر کا ماتم یہ کر رہا ہے, آگ کا ماتم یہ کر رہا ہے, سردی یہ نہیں دیکھ رہا, گرمی یہ نہیں دیکھ رہا, شب داریوں میں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے, لیکن آخر میں جب صبح اٹھتا ہے اور اپنے چہرے پر شیونگ کریم مل لی اور ذرا یہاں سے لیزر یہاں سے لیزر چلا کے ساری داڑھی اڑا دی, آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے گزشتہ رات اتنا سید الشہداء کو خوش کیا کہ کل سے اتار خوش ہو گیا کہ دیکھو میرا ماتمی. میں نے ایک جملہ کسی قصیدے کا سنا تھا, ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر, ماتمی کا صاحبہ حسین ہے. آپ نے ساری محنت کر دی لیکن یہ کرائے پہ پانی کیسے پھیر دی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہوں, مردوں کی داڑھی اتروانے والی عورتیں ہوتی, نا زیبا سا جملہ ہے, نا زیبا سی مثال ہے, لیکن ہم عورتوں کے ذرا بھی اچھے لگ رہے ہیں. آپ کو کس نے کہا یہ بھاؤ بلّا, اپنی عمر سے بہت بڑے لگ رہے ہیں اور آپ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, سر کو تو آپ نے ڈائی کر دیا, داڑھی کو کیسے ڈائی کریں گے, عجیب تماشا سا بن گئے ہیں. آپ ایسے ہی رہنے دیں, آپ ایسے ہی نہیں ہیں, انشاءاللہ امام حسین بند کرا دیں. یعنی میں کبھی سوچوں جی جملہ جو مومنہ بولی وہ کبھی امام زمانہ کو بھی دیکھ کر کے, یہ مولا واقع پیار تو بہت ہے لیکن آپ کے سر بھی داڑھی سوٹ نہیں کر رہی, اگر آپ نکلوائیں تو زیادہ بہتر. مردوں کی داڑھی منڈوانے والی عورتیں, عورتوں کا پردہ ہٹانے والی بھی خود عورتیں ہیں. بلیم تو اکثر مرد حضرات کو کرتی ہے, ہمارے شوہر ہی نہیں راضی ہوتے. شاید شاید یقیناً ہوئے زمین پر ایسے مرد ہوں گے جن کو اپنی عورتوں کا پردہ اچھا نہیں رکھتا, لیکن کیا ساری بے پردہ عورتوں کے پیچھے ایسے شوہر ہیں؟ نہیں. میں کبھی کبھی سوچوں, میں نے ایک جملہ پڑھا تھا آگے محسن گراتی کا درس تفسیر میں, کہتے ہیں انسان جو کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے, رو کے پیٹ کے کھانا چھوڑ کر یہ کر کر وہ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات منوا لیتا ہے. اچھا جب پردے کی باری آتی ہے تو ہم پہلے سے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, میرا شوہر اجازت نہیں دیتا میں کیا کروں. اچھا جہاں شوہر نہیں ہے وہاں پہ بھی پردہ ایسا ہے. فرض کریں واقعی خدا نخواستہ کسی کا شوہر ایسا اسے مل گیا ہے, ہمارے معاشرے میں ایسے مرد نہیں گوارا کرتے ان کی عورت اچھے طریقے سے دوپٹہ لپیٹے, پوری آگ سینے پہنے, اس کی شلوار ڈھنگی شلوار ہو, کیپری اس الٹے سیدھے پاجاموں سے ان کی عورت نکل آئے. اچھا جب یہ شوہر کے بغیر جاتی ہیں, جب بھی ایسی صورتحال میں جاتی ہیں, خدا نخواستہ اگر ایسا شوہر ہے, مجھے مولانا ذکی باقری کا ایک جملہ یاد آتا ہے, محفل مرتضیٰ میں کہہ رہے تھے شہزادی زینب کے پردے پر رونے والی عورت کو سوچنا چاہیے, شہزادی کے سر سے نوک سنا سے چادر چھیننے والا شمر عزیز جوشن تھا. میرے سر سے چادر چھیننے والا کون ہے؟ میں خود. حقیقت تو یہی ہے, آپ دیکھیں میں نہیں چاہتی یہ مکھنا پہن کے ذرا آؤٹ آف فیشن ٹائپ کا لگتا ہے, یا اس سے بھی زیادہ کمال پردے کے اندر بے پردگی, ہمارا دوسرا دکھ, یا اس سے اوپر ہوگا تھوڑا سا اونچا ہوگا, پھر اس کو پیچھے نوٹ لگ جائے گی, وہ بہت اچھا لگتا ہے, کتنی اسمارٹنیس, آپ کا پورا فگر بھی نمایاں ہوگا, آپ نے کوٹ مکھنا بھی پہن لیا. آپ نے اب یقین کریں آپ یہ صورت حال ہے, محرم سے پہلے آپ کوٹ خریدنے جائیں آپ کو پورا بلیک پلین کوٹ نہیں ملے گا. میرا جملہ نہیں ہے, میری ہمارے بھی ایک مومنہ خریدنے کے لیے نہیں کہتی زہرا پورا پلین بلیک, جب میں اس کو کہتا ہوں کہتی ہوں سادہ دکھاؤ تو وہ تھوڑے بہت ہیرے جواہرات والا دے رہے, باجی یہ تو بالکل سادہ ہے. حقیقت حال بھی یہ ہے. اچھا ان ڈریس ڈیزائنر کو ایسی ڈیزائننگ پر مجبور کرنے والی بھی میں ہوں بھائی, اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کہیں سیکوینس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا بازار لگا دو, گھنگھرو لٹکا دو, پتا نہیں موتی لگا دو, ستارے لگا دو, چمک آ جائے. اچھا یہ سب ہم کر کے پھر ہم جب پرسہ دینے کے لیے نکلتے ہیں کرتے, کیا کمال ہے ہماری, کیا شان ہوتی ہے, اور پھر ہم اسے بلیم کرتے ہیں جہاں کوئی ایسا بےچارہ میرے جیسا غریب مل جاتا ہے لیکچر دینے والا, تو کہیں گے ہم تو پردہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو سمجھ پردے پہ تو روک ٹوک نہیں نا, ہمیں تو گھر سے بہت روک ٹوک ہے. صبح شوہر دفتر میں بیٹھا ہے یا گھر میں سویا پڑا ہے, دودھ والے سے دودھ لے رہی ہے, اس وقت کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لیکن اس وقت بھی آتی یہاں تک ہی, یعنی جو کرنا چاہتی ہے. میں کبھی کبھی قرآن میں بعض مثالیں بہت عجیب دی, قرآن سورہ لوط کے اندر مثال دیتا ہے, سورہ ہود کے اندر سوری, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة لوط و امرأة نوح, اور جب ان دونوں عورتوں کی مثال دیتے پھر قرآن مثال دیتا ہے آسیہ بنت مزاحم کی, زوجہ فرعون کی, اور زوجہ فرعون کا صرف ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مجھے بیان نہیں کرنا تھا لیکن بات جہاں تک آ گئی ہے تو بیان کیے بغیر آگے بھی نہیں بڑھ سکتی. جب فرعون کو پتا چلا کہ اس کی زوجہ موحد ہے, توحید کا اقرار کر رہی ہے, فرعون اتنا سٹپٹ آیا کہ میرے اپنے گھر میں میری ناک کے نیچے تم اس طرح سے توحید کر رہی ہو اور مجھے خبر نہیں ہے. قصص القرآن میں مصطفیٰ زوانی, محمد صوفی, حکایات القرآن میں دونوں بزرگواروں نے ایک عبارت لکھی, کہا آسیہ سے کہا یا میرے رب ہونے کا اقرار کر لو یا دردناک سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. آسیہ کا وہ مرتبہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ حضرت آسیہ میں کیا کہوں کہ جنت کی ان خواتین میں سے ہے کہ جب شہزادی غنین کی ولادت کا وقت تھا تو خدیجہ الکبریٰ کی مدد کے لیے جنت سے آنے والی خواتین میں سے جناب آسیہ نے کہا ٹھیک ہے میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. روایت کہتی ہے آسیہ کو زمین پر لٹا دیا, پھر ان کے سپاہیوں نے آسیہ کے ہاتھوں پیروں میں میخیں گاڑ دی. میخیں گاڑ دی سمجھتے آپ؟ میں کبھی کبھی بعد کا طرف سے مثال دیتی ہوں, اوون گرم ہو جاتا ہے, ہم نے کچھ بیک کرنا ہے, کچھ گرم کرنا ہے, کچھ بنا رہے ہیں, ہم اسے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کرتے. پہلے ہاتھ پر وہ دستانے چڑھاتے ہیں, روٹی کا روال پکڑتے ہیں, تولیے پکڑتے ہیں, پھر گرم چیز کو پکڑتے ہیں. روٹی پکاتے ہیں کامن سی چیزیں بعد اگر یہاں پر لگ جاتی ہیں, چوڑیاں گرم ہو جاتی ہیں, ابھی تو ہم نے سوپ کی وجہ سے چوڑیاں اتار دی, چوڑیاں گرم ہو جاتی ہیں تو ہائے ہائے پہننی نہیں چاہیے, یہ دیکھو ذرا چھالا پڑ گیا, نشان پڑ گیا. یہ معمولی معمولی سی سزائیں ہیں. کبھی کبھی ہاتھ کے ہاتھ دروازے کی آڑ میں آ جاتا ہے, بہت دیر تک ہم یوں رہتے ہیں, ہائے نیلا ہو گیا, بچے بھی پوچھتے ماما آج آپ کی انگلی کو کیا ہوا, ارے اتنی سوج گئی, ایسی سوچی نہیں ہے لیکن ایک مزاح دے دوں, گھر والوں کو رحم آتا دے کے آئے ہے نیلی پڑ گئی, سوج گئی, خون نکل آیا. میں ایک بچے کو ایک دفعہ دیکھا تھا 10 مہینے کا, گاڑی کا دروازہ بند ہو گیا تو اس کی چاروں انگلیاں ٹوٹ گئی تھی, 10 مہینے کا بچہ سوچیں کس طرح سے رو رہا تھا, نہیں برداشت کر سکتے نا. نہیں وہ ڈرائنگ میں نے اس لیے مولا آپ کی جو میرے لیے ہے کہ پروردگارہ میرا جسم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی سزاؤں کو نہیں سہ سکتا, تو بس کیا گزرے گی. کہا ہاتھوں پیروں میں میخیں گاڑ دی, میخیں گاڑ دی. آسیہ سے کہا اب کہو میرا رب تیرا رب میں ہوں. آسیہ نے کہا نہیں. اچھا جب جناب آسیہ بنت مزاحم کے جو آخری جملے تھے قرآن نے آیت کی صورت میں کوٹ کر دی, ہر اس مومنہ کے لیے جو کبھی کبھی سوچے شوہر فقیر ہے ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے, پھر اور تو کوئی نہیں ہے نا, نعوذ باللہ. کتنا ہی بدتر شوہر ہو, جلاد صفت ہو, شمر دل روشن جیسا تو نہیں ہو سکتا, پھر اور جیسا تو نہیں ہو سکتا, نمرود جیسا تو نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ چار باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد قرآن خاصا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر بھی نہیں ٹوٹتے. نعوذ باللہ من ذلک. آسیہ نے جان کی بازی لگا دی, کہا رب ابنی اندکر بیتن فی الجنہ, پروردگار میری پہلی تمنا یہ مجھے اپنے قرب کے اندر جنت کے اندر ایک گھر دے دے. ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من قوم الظالمین, پروردگارا مجھے فرعون سے اس کے ساتھیوں سے ظلم کرنے والے ہر قوم سے نجات دے دے. یہ کہہ کر آسیہ نے جام شہادت نوش کر لی. یعنی میں سوچی ہوں کیا تھی آسیہ, سمیہ پہلی تاریخ اسلام کی شہیدہ, ہمارے یاسر کی والدہ. کہتے ہیں دو ٹکڑے, ایک ایک جسم کا حصہ ایک ایک وحشی اونٹ سے باندھ دیا تھا اور دونوں کو الگ سمتوں میں دوڑا دیا تھا, لیکن ان لوگوں نے دین کی خاطر جو چیز بھی آئے اس کو سہا. آسان نہیں ہے عزیز آنے مند, لیکن ہمارے پاس کتنے اچھے اچھے بہانے ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, یہ جو ناہن جا رہا ہے نا یہی نہیں پڑھنے دیتا, ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں گھر والے نہیں کرنے دیتے, ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوتا. یعنی ہمارے پاس ہمیشہ ایک ڈھیر رہتا ہے پاکستان کی پولیس کی طرح کہ دوسرے کی گردن میں ہوتا ڈال دو, اپنے آپ کو بری ذمہ کرو. حالانکہ ہم اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے, الگ خصوص آپ اور میں. ایک سلوات پڑھنا تھوڑا تھا کہ آج محمد علی محمد آلے. اور الگ خصوص میں اور آپ جن کے پاس ایک مشعلہ میدان کربلا جیسی موجود تھی, کربلا کی شہزادیوں نے ڈاکٹر عائشہ بنت شادی مصر کی ایک بڑی کامیاب بڑی معروف قسم کی اسکالر ہے اور رائٹر ہے, بڑی کمال کی کتابیں لکھی, ڈاکٹر ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ مصر میں, میں نے ابن ابی حدیث پچھلے دن کتابیں پڑھا, مصر میں یہ عورت ایسی تھی کہ ہر جگہ لہج البلاغہ کی تبلیغ کرتی ہوئی نظر آتی. یہ ایک جگہ اپنی کتاب لکھتی ہے زینب, شہزادی زینب کے حوالے سے, کہا زینب نے میدان کربلا میں اور میدان کربلا سے مدینہ واپسی تک انسانی نفسیات کے تمام اصولوں کو اپنے پیر کی نوک پر رکھ کے دکھایا. تین مثالیں میں آپ کی خدمت میں دوں گی اور آپ کی زحمت تمام کر دوں. کہا پہلا مرحلہ جہاں زینب اپنی شہامت کو اور اپنی جرات کو دکھا رہی ہے, وہ یہ مرحلے ہم مصائب کی منزل میں بارہا بیان کرتے ہیں, مصائب کی منزل میں بارہا سنتے ہیں, لیکن آپ شہزادی زینب کا صبر دیکھیے گا. کہا پہلا مرحلہ حمید ابن مسلم کربلا کا سب سے زیادہ معروف رپورٹر ہی کہیں گے, جیسے جیو کے رپورٹر ہوتے ہیں ہر جگہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص چاند پر چلا گیا اور اس نے دور سے خلائی مخلوق کو آتے ہوئے دیکھا, جیسے قریب آئے تو کہا آپ کون ہے؟ کہا میں جیو سے آیا ہوں آپ کا انٹرویو لینے کے لیے. جس طرح جیو کے رپورٹر ہر جگہ پہنچے تھے, حمید ابن مسلم ہمارے پاس موسٹ آف دا روایات جو ہے حمید ابن مسلم کے ذریعے پہنچے. کہتا ہے میں نے دیکھا ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا خیمہ جلا, ان جلتے ہوئے خیموں میں ایک خاتون ہے جو آخری خیمے میں جاتی ہے اور نکلتی ہے. میں نے آگے بڑھ کر اس مخدرہ سے, اس ضعیفہ سے, 53 سال 52 سال کے لگ بھگ کا سن ہے, کوئی جوانی نہیں ہے کہ آپ کو اہل جوانی ہے, شہزادی زینب کبرا کی ام المصائب کا لقب پایا ہے معصومین علیہ السلام سے. عالمہ غیر معلمہ کہلائی ہیں زبان امامت سے. جہاں میں نے دیکھا ایک بوڑھی ہے, ایک ضعیفہ ہے, جو خیمے کے اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے. میں نے آگے بڑھ کر کہا, تمہاری کوئی قیمتی چیز ہے؟ کہا ہاں, میری ایک قیمتی چیز خیموں میں موجود ہے. کہا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا پشت پر نہیں اٹھا سکی اس چیز کو, بستر کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی لے کر آ رہی ہے. علی کی بیٹی علی ابن حسین کو اس آخری جلتے ہوئے خیمے سے باہر لا رہی. ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی برادران اہل سنت کی اسکالر کہتی ہے, زینب نے توڑ دیا نفسیات کے ان قوانین کو جو یہ کہتے ہیں عورت مرد سے پہلے پسوا ہو جاتی ہے. جی شہزادی نے دکھا دی اپنی جرت کہ دیکھو جہاں مردوں کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے وہاں میں زینب بنت علی ہوں, میرے اندر میرے باپ کا خون ہے, میرے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے اور میں امامت کا دفاع کر رہی ہوں. دوسری منزل شام خلیفہ کی تاریخی جا کے میں مسائل کی منزل میں داخل نہیں ہوئی. ان جلتے ہوئے خیام کی بجھی ہوئی ریت پر سارے دن کی جنگ کے تھکے ہوئے بچے سو گئے, بیوائیں بیٹھ گئے. اس سنسناتے ہوئے صحرا میں جہاں ایک طرف فوج اشیاء لعنت اللہ علیہم اپنی فتح کا, اپنی کامیابی کا, اپنی کامرانی کا جشن منا رہی ہے, سید سجاد نے دیکھا زینب کبرا اپنی بیویوں کے درمیان سے اٹھتی ہیں اور پانی کی طرف فرات کی جانب جا رہی ہے. اور اسی فرات کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں میں شہزادی محسوس ہوتا ہے, گویا باڈی لینگویج سے ایسا فیل ہوتا ہے کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے. سید سجاد نے آواز دکھا, یا اما, پھوپھی اما, کسی چیز کی تلاش میں ہے؟ کہا ہاں زینب. سید سجاد کہا, پھوپھی اما کیا چاہیے؟ کہا, چند بوند پانی, چند گھونٹ پانی کے. میں نے اس روایت کو یہاں تک پڑھا تو میں نے کہا ہے زینب کے قدر چاہے گا شہدا کے بے سر لاشوں کے پاس کھڑی ہوں اور اپنی پیاس کو بجائے. ہم شہزادی سکینہ کے حوالے سے کہتے ہیں, جب پانی پہنچا تو پہلا جملہ کہا, پھوپھی اما میرا بھائی ہے ریس گھر. تو زینب تو اجل ہے, زینب کی عظمت تو ان حرفوں سے زیادہ ہے. کہا پھوپھی اما, سید سجاد بھی جانتے ہیں لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی تو پیغام دینے. کہا پھوپھی اما پانی کیا کریں گے؟ کہا ہے سید سجاد, نماز شب کی فضیلت کا وقت ہو رہا ہے. جب میرا بھائی آخری رخصت کے لیے خیموں میں آیا تھا, حسین نے صرف ایک تقاضا مجھ سے کیا تھا اور وہ تقاضا یہ تھا, اے زینب نماز شب کی دعاؤں میں حسین کو فراموش نہیں کرتا. اے سجاد, میں صرف پانی کی تلاش میں اس لیے نہیں ہوں کہ اپنی پیاس کو بجھا سکوں, اپنے نفس کو سیراب کر سکوں. چند گھونٹ پانی کے اس لیے چاہیے کہ زینب وضو کرے, خدا کی بارگاہ میں نماز شکر کو بجا لائے. جرت دیکھیے آپ صحیح شہزادی کی. ہمارے یہاں خدا نہ خاصا ایک عزیز دنیا سے چلا جاتے تھوڑی دیر کے لیے, فجر ظہر مغرب عشاء ہر چیز آنکھوں کے اوجھل ہو جاتی ہے, بھول جاتے. جتنے ہمارے یہاں جنازے پر محترمات ہوتے ہیں شادیوں میں اتنے نہیں ہوتے, اگر خصوص ہمارے پنجابی کمیونٹیز میں. ایک خاتون بے ہوش ہو رہی ہے, چار نامحرم آگے سے ہوش ملا رہے, یعنی ایسی کیفیت ہوتی ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ اچھا پرسا دینے کے بعد کا خالو آگے بڑھے تو ساتھ لگا لیا اور بھول گئے ہم محرم نامحرم کا فرق. قریبی عزیز آپ نے دیکھا ہوگا جنازے میں جس طرح سے انوالو ہو جاتے ہیں, عورتیں مردوں کے اندر گھل مل جاتی ہیں, بس اوقات زیادہ حرام ہو رہے ہیں نماز جنازہ کے دوران, تشیع جنازہ کے دوران, تدفین کے دوران, دوسرے امور کے درمیان. بس کہا یہ دوسرا موقع تھا. ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی کہتی ہے, زینب نے نفسیات کو, نفسیات کے اس قانون کو اپنے پیروں کے ذریعے رون دیا کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو 72 کی داغدار ہونے کے باوجود نماز شکر کے لیے کھڑی ہو سکتی. اور تیسرا اور آخری موقع مشہور موقعوں میں سے, ورنہ موقع تو بکھرے پڑے ہیں زینب کی زندگی میں, جب دربار ابن زیاد میں پہنچے اور عجیب جملے لکھے. لبنانی عالم دین نے کتاب لکھی تھی, زینب کی عاصمت ابھی, ہاں زینب باپ کے داروں خلافہ میں داخل ہوئی اور کس طرح سے داخل ہوئی ہے. یقیناً یقیناً ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے, شہزادی جب دربار کوفہ میں داخل ہو رہی ہوں گی, اپنے باپ کی مسند, اپنے باپ کا ممبر, اپنے باپ کی مہرا, ہر چیز شہزادی کی آنکھوں کے سامنے ہے. زندگی میں دو موقع آئے ہیں زینب دربار کوفہ, کوفے کے شہر کے باہر گھنٹوں کھڑی رہی ہے. پہلا موقع امیر المومنین کی زندگی کا موقع ہے, 40 ہجری کا موقع ہے, جب حسنین علیہ السلام نے خواہش کی, کہا بابا ہم چاہتے ہیں اس رمضان کی زینب کے ساتھ گزارے. کہا جاؤ, جا کر زینب کو مدینے سے لے کر آؤ. بہت احترام سے بھائی گئے ہیں, محمد حنفیہ ہیں, ابوالفضل عباس ہیں, سید الشہدا ہیں, سب سے اکبر ہیں, سارے کے سارے بھائی جب احترام سے مدینے سے لے آئے, امام حسن نے دیکھا بابا مسجد میں موجود ہے. آ کر کہا بابا زینب تیرے کوفہ پر پہنچ گئی ہے, اگر اجازت دے تو بہن کی محمل کو شہر کے اندر لے آئے. امیر المومنین نے کہا یا اے حسن, دن کا اجالا ہے, یہ محمل راستے سے گزرے گی, لوگ دیکھیں گے علی کے گھر کی طرف ایک محمل بڑھے گی, کوفے کے مردوں کی زبان پر ایک سوال آئے گا اس محمل میں کون ہے. شاید انہی میں سے کسی کی زبان پر آ جائے فیھا زینب بنت علی, اس محمل کے اندر علی کی بیٹی زینب کبرا ہے. قربان ہو جائے انسان غیرت امیر المومنین پر. اب باپ نے غیرت باپ سے اس طرح سے اس میں دی ہے. یہ جملے گئے رات کی تاریخی چھا گئی, دوبارہ امام حسن مشتبہ آئے کہا بابا اب رات کی تاریخی چھا گئی, اجازت ہے بہن کو کوفے کے شہر کے اندر لے کر آئے. علماء ممبر کہتے ہیں امیر المومنین نے کہا ابھی کوفے کی گلیوں میں مردوں کی رفت و آمد باقی ہے احسن, اس رفت و آمد میں تم میری بیٹی کو شہر میں لے کر آؤ گے. تیسری مرتبہ امام حسن کو کچھ نہیں کہنا پڑا, امیر المومنین کھڑے ہوئے اور حسن مشتبہ کے ساتھ گئے. میں نے اس جملے کو پرے صغیر پاک کو ان کی ایک بہت جیت عالم دین کے منہ سے سنا. کہتے ہیں جب شہر میں محمل داخل ہوئی, ایک طرف محمد حنفیہ ہے, ایک طرف ابو الفضل عباس ہے, ایک طرف حسین ابن علی ہے, چوتھی طرف امام حسن مشتبہ ہے, آگے اس محمل کے امیر المومنین ہیں, اور ان کے آگے ایک مشعل بردار آدمی ہے جو مشعل کو لیے جا رہا ہے بنو ہاشم میں سے. شہر میں جب مولا کے گھر کے قریب پہنچے, مولا نے مشعل بردار کو کہا مشعل کو بجھا دیا جائے, میری بیٹی میرے گھر میں داخل ہونا چاہتی. عظمت زینب کبرا انسان در کرنا چاہے نہیں کر سکتی, ہماری عقلیں کافی نہیں اس چیز سے. روایت کے مشعل کو بجھا دیا گیا, شہزادی کی محمل کو دروازے کے آگے بٹھا دیا گیا, اور زینب دوسری مرتبہ ایک روایت کے مطابق 9 گھنٹے بابو سعد آپ میں سے جنہوں نے شام کی زیارتیں کی ہیں, 9 گھنٹے علی کی بیٹی کھڑی رہی. تھوڑی دیر گزرتی تھی شیور دل جوشن سوال کرتا تھا, کبھی خولی سے, کبھی ہرملا سے, کبھی کسی اور منون سے, کیا ہوا کب ہم قافلے کو لے کر جائیں گے, صرف ایک تمنا ہے انعام کا لالچ ہے. ابن زیاد کیا دیتا ہے ان سروں کے بدلے, ان اخیروں کو دیکھ کر ابن زیاد کس طرح سے انعام اکرام کی بارش کرتا ہے. لیکن جس ملعون سے شمر ریزولوشن سوال کرتا ہے وہ ملعون کہتا ہے ابھی شہر و دربار کی آرائش مکمل نہیں ہوئی. ایک جملہ تو یہاں تک کہنے والے کہتے ہیں 900 کرسی نشین تھے, 9 گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد علی کی بیٹی دربار کوفہ میں داخل ہوئی. علامہ بنوجردی محفل سید مجلس سید الشہداء میں موجود تھے. روایت کہتی ہے علماء نقل کرتے ہیں کسی نے کہا لما دخل زینب علی ابن زیاد, جب زینب دربار ابن زیاد میں داخل ہو گئی, آغا نے کہا مصائب بند کر دو, مجلس ختم کر دو, ممبر سے اتر آؤ. کہا آغا ابھی تو مصائب کا آغاز نہیں ہوا, ابھی تو مجلس گرم نہیں ہوئی, ابھی تو لوگوں نے آنسو بہانے شروع نہیں کیے. کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی قلب مطہر امیر المومنین کے لیے جب ان کی روح نے دیکھا ہوگا ان کا ناموس دشمنوں کے نرغے میں چلا گیا. اور یہاں پہنچی ہے زینب اور ابن زیاد ملعون نے زینب سے وہ جملہ کہا, کہا خدا نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا, اور شہزادی نے بتا دیا میں کس ماں کی بیٹی ہوں, میری رگوں کے اندر کس باپ کا خون دوڑ رہا ہے. صرف ایک جملہ اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. وما رائی تو اتنا جمیلا, میں نے تو خدا سے سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھا. اس سے پہلے کہ مسائل کی منزل میں داخل ہوں صرف آپ چشمے تصور سے دیکھیں, یہ شہزادی جب یہ جملہ کہہ رہی ہیں نگاہیں جب اٹھتی ہیں تو سامنے سر سید الشہداء ہے. اہل ممبر کہتے ہیں یہ وہ مرحلہ تھا جہاں زینب کبرا نے پہلی مرتبہ کہا الحجاب الحجاب الحجاب. سید سجاد نے آگے بڑھ کر بابا کے سر سے خطاب کیا, کہا بابا ستم ظریفوں کی ہے یہ نگری, یہاں پہ دادے وفا نہ مانگے, میرے جگر پہ چلے ہیں خنجر, بہن کو روکو رضا نہ مانگے, جب تمہاری بہن ہاتھوں کو پھیلا کر کہتی ہے لے جاؤ میرا دل گویا غیرت کے مارے پھٹ جاتا ہے. منہال کہتے ہیں میں نے چوتھے امام سے کہا اے فرزند رسول میں اس دن بھی کوفہ میں موجود تھا جب آپ کے چچا مسلم ابن اخیر دربار ابن زیاد میں آئے. مولا میں اس دن بھی کوفہ میں موجود تھا جب آپ آئے ہیں دربار ابن زیاد میں. لیکن مولا بڑا واضح فرق تھا, مسلم کا سر اٹھا ہوا تھا, مسلم کے شانے تنے ہوئے تھے, آپ کا سر جھکا ہوا تھا, وجود نازنین سکڑا ہوا تھا. مولا آپ سے امام وقت تھے, آپ کو تو زیادہ کو حاضر ہونا چاہیے مسلم ابن اخیر سے. چوتھے امام نے کہا منہال انصاف نہیں کیا, جب میرا چچا مسلم ابن اخیر داخل دربار ہوا, کربلا کا پہلا شہید وہ سفیر حسینی, جب میرے چچا مسلم ابن اخیر داخل دربار ہوئے مسلم کے ساتھ نہ مائیں تھیں نہ بہنیں نہ بیٹیاں نہ ناموس پیغمبر, مسلم تنے تنہا تھے. میں کہوں شہزادے وہ امیر مسلم کہ حسین کا وہ باعظمت ترین سفیر جب دربار ابن زیاد میں پہنچے ہیں ملائین نے کہا ابن زیاد پر یا امیر المومنین کہہ کر سلام کرو, کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے. اس تشنگی کے عالم میں مسلم نے پانی کو طلب کیا. لیکن ایک ملعون مقصد مطہر کا جملہ شہید مرشا مزاری کوٹ کرتے ہیں, ایک ملعون پانی لے کر آیا اور ہونٹوں کے قریب جان کو کر کے کہتا ہے اے مسلم پانی پیو یا نہ پیو تھوڑی دیر بعد جہنم کے حمیم سے تمہاری پیاس کو بجھایا جائے گا.
روایت کہتی ہے مسلم نے پانی کو ہونٹوں کے قریب کیا، ہونٹ زخمی تھا، خون پانی کے برتن کے اندر، جب ملا تو مسلم نے پانی کو ہٹا دیا۔ شاید پروردگار عالم چاہتا ہو، اس کی مصلحت یہ ہو کہ مسلم شہدائے کربلا میں تمہارا شمار ہونا ہے، جب وہ سب کے سب پیاسے گئے تم بھی دنیا سے پیاسے ہی جاؤ گے۔ مقاتل کہتے ہیں مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ مسلم نے اپنا رخ مکہ کی طرف کیا اور کہا سلام علیکم یا عباد اللہ، میرا سلام آپ پر ہے فرزند رسول، اور کہا اے باد صفا حسین سے جا کر کہہ دینا کوفے والے وفا نہیں کریں گے، اے فرزند رسول پلٹ جائیے، آپ کے ساتھ بہنیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہ جملے کہے نہیں نے سر سے جدا کر دیا، میں نے مجلس تمام کر دی۔ لیکن روایت کو حمید ابن مسلم سے آخری جملہ دہراؤں، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سید سجاد جب 12 محرم کو سرزمین کوفہ میں داخل ہوئے، سجاد کا السلام علیکم یا اماں۔ زینب نے کہا اس غربت کے عالم میں سجاد کس پر سلام کر رہے ہو؟ کابو کی اماں دارالعمارہ کے دروازے پر دیکھیے، میرے چچا مسلم کی لاش بے سر لٹکی ہے۔ روایت کہتی ہے ناغے آتے رہے، مسلم کی لاش کے نیچے رکتے رہے، سلام کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور میرے ناک کی زحمت تمام کر دی۔ ایک ناگا آ کے رک گیا، بچوں والی مائیں بیٹھی ہے، سمجھ گئی ہوگی یہ کس کا ناگا ہے، یہ سوچے مسلم کا ناگا ہے۔ روایت کہتی ہے نیچے آ کر کھڑی ہوئی اور کہا جو شہید شہید المظلوم، میرا سلام آپ پر، اے مظلوم شہید، اے والی تم شہید راہ خدا ہو، قرآن کہتا ہے تم زندہ ہو، میں نے تمہارا انجام دیکھ لیا، لیکن تیری ممتا کو بے قرار ممتا کو قرار اس وقت ملے گا جب تم مجھے بتاؤ گے میرے دو بچے جو مدینہ سے تمہارے ساتھ تھے، ارے ماں ہی رہ نگاہوں کو وہ بچے نظر نہیں آتے۔ روایت کہتی ہے مسلم کی لاش بے سن سے آواز آئی، اپنی سودا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ارے میرے بچوں کا میرے پورا ہاتھ کے کنارے سر قلم کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَسْأَلُكَ اللَّهُ وَلَا تُؤْمِنُ